قرآن کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے
احسان. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خالق السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اول ظلمہم الى قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال الحکیم کی کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قطبی استجب لکم. یہ ماہ دعا ہے، و دعا بھی ہی مستجاب. پھر اس دعا کے اس مہینے کے اندر چوتھے ایمان کی وہ دعا، جب آپ بیمار ہوتے تھے اور جب آپ مریض ہیں تو حالت مرض میں آپ اس دعا کی تلاوت کرتے تھے، اور جب ہم ظاہری طور پر اس دعا کو پڑھنے سے پہلے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جو پہلی دفعہ میں نے جب اس دعا کی تلاوت کی جب میں بیمار تھا، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے یہ سوچ کے اس کی تلاوت کی تھی کہ اس میں بڑے بڑے واسطے ہوں گے اور صحت کے لیے تسلسل کے ساتھ دعا ہوگی. لیکن ابھی انشاءاللہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمیں اس دعا کے ذریعے کسی اور عالم، کسی اور مقام تک پہنچاتے ہیں. امام علیہ السلام اجازت. تو میں چاہوں گا پہلے اس دعا کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں، تو ترجمہ کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. یعنی ایک ایک سے بیان کروں گا تو توجہ جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گی، اس لیے میں خلاصہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں، مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کے بعد جو خلاصہ بیان کیا ہے اس پہ تھوڑا آگے پیچھے کر کے بیان کروں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک جملہ آپ کے سامنے برس کروں گا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی فرشتوں کے سامنے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے بنے ظاہر، تو فرشتے انہوں نے دیکھا کہ اس انسان کے اندر چند کمزوریاں ہیں، جیسے فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی ہے، انسان کو بھوک لگتی ہے، سردی اور گرمی فرشتوں کے لیے کوئی مفہوم نہیں رکھتی لیکن انسان کو سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے. اور پھر ہمارا موضوع، فرشتے بیمار نہیں ہوتے، انسان تو بیمار ہو جاتے ہیں. شاید ممکن ہے کہ فرشتوں نے اب جب دیکھا کہ کبھی صحت مند، کبھی بیمار، کبھی امیر، کبھی فقیر، تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہ ظلم کرے گا، فساد کرے گا، خونریزی کرے گا. جب بیمار ہوگا، علاج کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ چوری کرے گا. خلاصہ، ہمارے اندر موجود کمزوریوں کو فرشتے دیکھ رہے تھے. تو فرشتوں نے اللہ پر اعتراض نہیں کیا کہ اسے کیوں خلیفہ بنا رہا، بلکہ انہوں نے اپنی خدمت پیش کی کہ یہ انسان زمین کے اوپر جا کے فساد کرے گا کہ اس کے اندر کمزوری ہے. کیونکہ ہمارے اندر کمزوری نہیں ہے، لہٰذا نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم صرف تسبیح پڑھیں گے، تیری تقدیس بیان کریں گے، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی خون ریزی نہیں ہوگی. ان کی نظر کس پر ہے؟ ہماری کمزوری پر ہے کہ بیمار ہونا، بھوک لگنا، سردی. لیکن فرشتوں کو یہ نہیں معلوم، بعد میں خود نے اقرار کر دیا کہ خدایا ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے جیسا تو نے بتایا ہے کہ اللہ نے آپ اور ہمارے اندر یہ کمزوریاں اس لیے نہیں رکھی ہے کہ انسان کمزور رہے، بلکہ اس لیے رکھی ہے تاکہ انسان کی اب اندر کی طاقت اور توانائی باہر آ جائے. فرشتے یہاں آتے تو بھوک تو نہیں لگتی، لیکن جب بھوک نہیں لگتی تو زراعت کے میدان کی ترقی بھی نہیں ہوتی. تو زراعت کے میدان میں جتنی ترقی ہے وہ ہماری اس کمزوری کی وجہ سے ہے جس کا نام بھوک ہے. اور پھر ہمارا موضوع کہ فرشتے بیمار نہیں ہوتے، اگر فرشتے بیمار نہیں ہوتے تو میڈیکل سائنس میں جو ترقی ہے وہ ترقی بھی نہیں ہوتی. تو انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں کسی حد تک جو ہمیں نظر آتی ہے، بیمار ہونا، یہ تمام کے تمام انسان کو کمزور کرنے کے نہیں ہے، بلکہ انسان کے اندر چھپی ہوئی توانائی کو ظاہر کرنے کے لیے. جس کو عام طور پر میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پزل ہوتے جو بچے کھیلتے ہیں، اس پزل کے اندر 16 خانے ہیں مثلا، تو 16 خانوں میں سے ایک خانہ خالی ہے، ایک جگہ خالی ہے، باقی 15 مکمل ہے، فل ہے، ایک جگہ خالی ہے. اور فرشتے اس خالی جگہ کو دیکھ رہے تھے. اگر کوئی شخص دکاندار سے کہہ دے کہ میں اس کو نہیں خریدوں گا اس لیے جگہ خالی ہے، تو دکاندار جواب دے گا کہ بھائی ایک جگہ خالی اس لیے ہے تاکہ باقی 15 حرکت میں آ جائے. کیا اگر وہ 16 خانہ بھی اگر بند ہے تو پھر کسی میں بھی حرکت نہیں ہوگی. لہٰذا اس 16 خانوں میں سے ایک خانہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اسے ایک خانے کی وجہ سے باقی 15 جو ہے وہ سب کا سب حرکت میں آ جائے. اسی طریقے سے انسان کے وجود کے اندر چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، کہ کچھ کمزوریاں اس لیے نہیں ہے کہ انسان کمزور رہے، بلکہ اس لیے ہے تاکہ اس کمزوری کے ذریعے انسان آگے بڑھے اور اللہ کی صفات کا اظہار کرنا شروع کر دے، اور وہ ثابت کر سکے دیکھو کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے رازوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو ظاہر کرنے کے ہمارے اندر طاقت و توانائی موجود ہے. تو چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن پھر تھوڑا سا ٹچ تھا اس وجہ سے میں نے بیان کیا. تو زندگی کے اندر ہی بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں جو راستہ چلتے چلتے اگر کہیں کانٹا نظر آئے تو بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم آگے نہیں جائیں گے، کانٹا. اور کچھ لوگ آتے ہیں کہ نہیں کانٹا ہے تو سفر کو اور تیز کرو، کانٹے کے بعد پھول ہوتا ہے، اس کے بعد پھول بھی جائے گا. جہاں کانٹا ہے وہاں پھول بھی ہوگا، کانٹا دلیل ہے پھول کے لیے. اس کے بعد میں آتا ہوں مطلب کی طرف. اس دعا کے اندر جو مفتی جعفر علی رحمہ نے جو مطالب بعد میں نکالا ہے میں اسی کو بیان کر رہا ہوں، لیکن احادیث تھوڑے سے آگے پیچھے سے لگا دوں گا. تو صحت بھی ایک نعمت ہے، اور امام علیہ السلام نے پہلے جملے کے اندر یعنی دوسرے تیسرے جملے کے اندر یہ فرمایا ہے، اسی سے آپ لب الحجہ کا اندازہ لگا دے، خدایا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے صحت پر شکر ادا کرنا چاہیے یا بیماری پر شکر ادا کرنا چاہیے. مفہوم ہی بدل گیا. جو ہم سوچ رہے تھے کہ بڑے بڑے واسطے دیں گے، امام علیہ السلام نے بڑے بڑے واسطے دیے ہوں گے اس میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ امام علیہ السلام نے بیماری کے تقریباً 9 فوائد ذکر کیے اس کے اندر. پہلے میں اس کو فہرست وار ذکر کروں تاکہ اس کے بعد دعا کے اندر عربی بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلا فائدہ یہ بیان ہوا ہے اس دعا کے اندر کہ خدایا میری سمجھ میں نہیں آتا صحت پر شکر ادا کروں یا اس بیماری کے اوپر شکر ادا کروں جس بیماری کی وجہ سے تو نے میرے گناہوں کو گرا کے مجھے پاک اور صاف کر دیا. کتنا فائدہ ہے بڑا. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے گناہ کم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جو عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو میں سرانے پر تھا، روایت کے اندر آیا ہے وہ سرانے پر نہ رہو بلکہ اس کے پیر کی طرف رہو کہ وہ خدا سے قریب ہے، اس پر اتنی رحمتیں ہیں کہ اگر مریض کے پیر کی طرف رکھے تو رحمتوں کے اندر آپ بھی شامل آ جائیں. عام طور پر ہم مریض سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، جبکہ روایت کے اندر آیا ہے کہ آپ جا کے مریض سے کہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں چونکہ آپ کا دل شکستہ ہے، آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، آپ ہم سے زیادہ خدا سے نزدیک ہیں. بلکہ میں اس جملے کو میں نہیں بھول سکوں گا جب ہمارے خدا رحمت کرے رفیق خواجہ صاحب جب وہ بیمار ہوئے، کینسر کے مریض تھے، تو میں بھی ساتھ تھا، واقعہ بہاؤدینی صاحب سے ملنے کے لیے گئے. بہاؤدین صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب اس قسم کی بیماری ہوتی ہے تو انسان ہر دنیا کے ہر تعلقات سے کٹ جاتے ہیں، صرف خدا کا ہو جاتا ہے. کہ جس بیماری کے بعد جب انسان کو پتہ ہو کہ واپس ہی نہیں ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر شے سے کٹ جاتا ہے اور صرف خدا کے ہو کے رہ جاتا ہے. پھر وہ فرما رہے تھے یہ ہر شے سے کٹ کے خدا کا ہو جانا یہ ایک ایسی حالت ہے جس کو اولیاء تلاش کرتے رہتے ہیں، جس کی تلاش ہے. تو کبھی حج پہ جاتے ہیں، کبھی عمرے پہ جاتے ہیں، کبھی اعتکاف کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہر شے سے کٹ کے خدا پہ ہو جائے. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کا گناہ جو ہے پاک ہونا شروع ہوتا ہے. ایک حدیث کے اندر آیا ہے، ایک رات کا بخار ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو خلاصہ لمبا ہے، اس وجہ سے میں لمبا نہ کروں. پہلا فائدہ بیماری کا یہ ہے کہ گناہ گر جاتا ہے، گناہ انسان سے دور ہو جاتا ہے، گناہوں سے انسان پاک ہو جاتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے. یہ پہلا فائدہ. دوسرا یہ ہے کہ جب انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہوتا ہے، انسان توبہ کے نزدیک ہو جاتا ہے. صحیح معنی میں توبہ کرنا کتنا مشکل کام ہے. جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، اسے ڈرنے لگتا ہے وہ، پھر اس کے بعد وہ نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں پر. اور جب انسان نادم ہوتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے کچھ گناہ، بیماری کی وجہ سے کچھ گناہ معاف ہوئے تھے، ندامت کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ گناہ معاف ہو جاتا ہے. کتنا فائدہ ہے بیمار ہونے سے. اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ جب انسان مصیبت کے اندر جو ہے وہ انسان زور کے اوپر جب انسان مشکلات پر پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، دعانا لجنبہ قائدا او قائما، مشکلات اور پریشانی اور بیماری ایک ایسی حالت ہے کہ جب یہ پریشانی آتی ہے تو دعانا، صحیح معنی میں خدا سے دعا مانگتے ہیں، ہر شے سے کٹ کے خدا سے دعا مانگتے ہیں، وہ بھی لجنبہ، جب لیٹے ہوئے ہیں تب بھی دعا مانگتے ہیں، قائدا کھڑے کھڑے بھی، بیٹھے بھی، وقائما کھڑے بھی، یعنی حالت قیام میں بھی، حالت قعود میں بھی، لیٹے ہوئے، اٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، ہر حالت میں خدا سے رابطہ ہو جاتا ہے اس کا. یہ دو فائدہ. تیسرا فائدہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی تک جو میرا گردہ کام کر رہا تھا یہ کتنی بڑی نعمت تھی. جب اس نعمت سلب ہونے کے بعد اندازہ ہوتا ہے، یہ آنکھوں کا نور ختم ہونے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی کتنی عظیم نعمت ہے. یہ سننے کی طاقت کے اندر خلل آنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اپنی صحت و عافیت کی قدر دانی اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے. جیسے کہ عام طور بیان کیا جاتا ہے، یہی کافی ہے کہ وہ ہسپتال کے اندر ایڈمٹ ہو جاتا ہے، مشین کے اوپر وینٹیلیٹر پر ہوتا ہے، کہ جب لاکھوں کا بل آتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے. ہسپتال والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بل کی وجہ سے وہ رو رہا ہے. اس نے کہہ دیا کہ ابھی چند دن مشین پہ ہونے سے اتنا بل آیا ہے، 50-60 سال تک بغیر مشین کے جو اللہ کی آکسیجن ہم نے استعمال کیا ہے اس کا ہم نے کیا کیا. ہوا معمولی روشنی ملتی ہے، اس کا اتنا بل آتا ہے، اگر خدا سورج کی روشنی کا بل بھیج دے تو پھر کیا ہوگا. اس طریقے سے جو نعمتیں سلب ہو جانے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے، روزہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ پتہ چلے 11 مہینہ پانی استعمال کرتا رہا، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، 11 مہینہ گزر گیا، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا، شکر دور کی بات یاد بھی نہیں ہے ہم نے کہ کیا کتنا پانی پیا ہے. ماہ رمضان کا روزہ ہے، پتہ چل جاتا ہے 11 مہینہ جو ہم نے پانی پیا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، احساس ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان سے نعمتیں چھن جاتی ہے، جب انسان سے وہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہے، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو بیماری کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنی صحت اور اپنی عافیت کی قدردانی، قدر قیمت کا اندازہ ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے، وہ بھی آپ کو سناتے چلا. مرحوم ہو گئے ایک مرحوم، جب بیمار تھے تو ظاہر ہے کہ ہمارا کام ہے دعا کرنا، دعا کرتے تھے، تو صحت ہونے کے بعد وہ ہمارے پاس آئے تھے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے ہمارے لیے دعا کی. پھر کہنے لگے کہ میرے روم کے اندر، یہی لیاقت اسپتال کے اندر، ایک شخص ہے بہت بیمار ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجیے. پھر کہنے لگے کہ آپ کو عجیب لگے گا کہ وہ بیماری کیا ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے، چونکہ جب تک میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے. پھر میں نے وہ قرآن بن کر کے پوچھا کیا بیماری ہے، انہوں نے کہا یہ اس کی بیماری یہ نہیں ہے کہ گردہ خراب ہو یا ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو، ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے، کہاں اس کے منہ میں آب دہن نہیں بنتا ہے، یہ تھوک نہیں بنتی، مجھے بھی عجیب لگا۔ میں نے کہا یہ آب دہن جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے یہ بھی کوئی قدر قیمت ہے، اس کی بھی کوئی قیمت ہے۔ کہتا ہے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ہم تو ادھر پھینکتے ادھر پھینکتے گندگی پھیلاتے اس کے ذریعے، سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ تھوک، یہ جو منہ کے اندر آب دہن، یہ رتوبہ، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس مریض کو دیکھ کے آیا، پھر اندازہ ہو گیا کہ آب دہن نہ بننے کی وجہ سے وہ کوئی بھی کھانا نہیں کھا سکتا، جبکہ وہ کئی فیکٹری کا مالک بھی ہے، کوئی کھانا نہیں کھا سکتا ہے، گلا خشک ہے اور کھانا اندر نہیں جاتا۔ اگر پانی کے ذریعے، دوا کے ذریعے اگر کوئی غذا اندر بھی جائے تو آب دہن نہ ہونے کی وجہ سے معدے کے اندر ہضم نہیں ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جب کوئی کھانا لے آتا ہے تو اس کھانے کو دیکھ کے اس کا چہرہ اس طریقے سے بگڑ جاتا ہے جیسے کوئی تلوار لے کے اس کو ذبح کرنے کے لیے آیا ہو، اتنا اس کا جو ہے وہ چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور صحت و سلامتی کے آب دہن بھی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی ہے، سننے کی طاقت بھی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی ہے، اور دل تو چاہتا ہے کہ وہ ایمان کی مناجات پڑھو اس کے اندر، خدایا، امام حسین قاسم کی، خدایا کہ ہمیں نے آنکھوں سے اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ کیا، تعجب ہے ابھی تک آنکھوں کا نور باقی کیسا ہے، کہ کان سے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، پروردگار تعجب ہے کہ ابھی سننے کی طاقت تو نے ابھی تک چھینا کیسا ہے، ہاتھ سے اتنا گناہ کیا ابھی تک شل کیوں نہیں ہوا، ایک مناجات بھی ہے۔ خلاصہ تیسرا فائدہ بیمار ہونے کا یہ ہے، اب فائدہ بولے تو بھی تھوڑا ڈر لگتا ہے، صحت اور عافیت کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ نعمتیں، نعمتان مجھولتان، دو نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے مجھول ہے، جب سلب ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے ان میں سے کیا ہے، ایک صحت ہے، ایک امن و سکون ہے، شہر کے اندر امن و سکون ہے الحمدللہ، جب یہ چھن جائے تب پتہ چلتا ہے کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے، صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو حالت صحت کے اندر جو انسان اعمال انجام دیتا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ عمل اگر انجام نہ دے سکے تو خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ چونکہ یہ بیماری میری طرف سے ہے لہٰذا وہ اعمال انجام دیے بغیر نامہ اعمال میں لکھتا چلا جائے۔ اگر وہ اعمال ہم انجام دیں گے تو ہو سکتا ہے وضو کے اندر کوئی غلطی ہو، قرآت کے اندر کوئی خرابی ہو، اور بھی شرائط کے اندر خیال ہو، جب بستر کے اوپر ہے تو ایسا عمل خدا نامہ اعمال لکھتا ہے جس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے، جس کے اندر تمام شرائط ہے، اعمال مقبول لکھا جاتا ہے جب وہ حالت بیماری کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی حالت صحت کے اندر جو اعمال انجام دیتے تھے اعمال نیک، ابھی بیماری کی وجہ سے انجام نہیں دے سکے تو فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس کو لکھتے رہو۔ یہ چوتھا فائدہ ہے۔ پانچواں فائدہ، جب بیمار ہوتا ہے تو انسان دعا زیادہ مانگتا ہے، خدا سے دعا طلب کرتا ہے، خیرات کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، بہت سارے، یعنی ایک بیماری کی وجہ سے بہت ساری نیکیاں اسے سرزد ہو جاتی ہیں۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو صحت کی دعا کرتے ہیں، تو جب صحت کی دعا کرنے لگے تو صحت ملے یا نہ ملے، صحت دینے والا خدا کی رضا مل جاتی ہے۔ دعا کا یہی فائدہ ہے کہ حلال چیزوں کے بارے میں ہم خدا سے طلب کریں کہ پروردگار یہ نعمت مجھے دے دے، کہ وہ نعمت ملے یا نہ ملے اس دعا کے نتیجے میں خدا ملتا ہے، اس سے زیادہ قیمتی چیز ملتی ہے۔ نعمت نہیں، نعمت دینے والا، نعمت کا خالق ملتا ہے۔ حالت بیماری کے اندر ظاہر ہے کہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو دعانا، خدا خود کہتا ہے، خالق کہہ رہا ہے، وہ صحیح معنی میں دعا مانگتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، نماز حاجت پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ بیماری سبب بن گئی ہے، بہت سے خیرات کے لیے دروازہ بن گئی ہے۔ اس لحاظ سے بھی یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھرور ہے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو دنیا کا موت یاد آ جاتی ہے، یعنی ایک درس ملتا ہے، اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے آپ کو توانا محسوس کر رہا تھا، میں تو کتنا کمزور تھا، میں اپنے آپ کو کتنا طاقتور سمجھ رہا تھا۔ جب بیمار ہو جاتا ہے تو موت یاد آ جاتی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں جب بیمار ہو جاتا ہے تو دنیا پر اعتبار ختم ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، شفا خدا دیتا ہے. شفا دینا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، ڈاکٹر کا کام ہے دوا دینا، صحت خدا دیتا ہے. دوا دینے کے باوجود بھی دعا کا محتاج ہے انسان. تو خلاصہ دنیا کی بے اعتباری کا درس ملتا ہے. موت یاد آتی ہے، توبہ کرنے کا راستے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک فائدہ ہے بیمار ہونے کا. اور ایک ساتواں فائدہ یہ ہے، جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو انسان کی خواہشات کم ہو جاتی ہے، جتنے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں وہ سارے گناہوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے. انسان کمزور ہو جاتی ہے، انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے تو حلال کام کی طرف جانے کی رغبت نہیں ہوتی، ہچی جائے کہ حرام کی طرف جائے. تو لہٰذا ساتواں فائدہ اس بیماری کا انسان کو بیماری کے حالت میں یہ ہوتا ہے کہ قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ کم ہونے کی وجہ سے گناہ کے راستے کم ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر بیماری اگر طولانی ہو جائے تو وہ گناہوں کی عادت اسے چھوٹ جاتی ہے، گناہوں کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے بیماری کی وجہ سے. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ممبر سے بیان کرے، سگریٹ منع کرنے سے ممبر سے بیان کرے کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، چائے پیتے پیتے مولانا بزرگ بھی منع کرے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ سگریٹ کے اوپر خود نے کمپنی والوں نے خود دیا ہے کہ پیو سگریٹ پیو گے تو یہ ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. جب ڈاکٹر کہتا ہے عادت کرنا پڑے گا تو چھوڑنا پڑتا ہے. عادتیں بھی عادت چھوڑنا معجزہ سے کم نہیں ہے. بیماری کی وجہ سے معجزہ ہوتا ہے، یعنی عادت کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، جو پسندیدہ چیزیں بھی انسان سے چھوٹ جاتی ہے. خلاصہ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو شہوت اور غضبیہ اور شہوانی اور قوتیں کمزور ہونے کی وجہ سے گناہ کا راستہ کم ہو جاتا ہے. بیماری طولانی ہونے کی صورت میں بہت سارے گناہ کا راستہ بند ہو جاتا ہے، انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. وہ گناہوں سے بچنا کوئی آسان کم فائدہ نہیں ہے، وہی بہت فائدہ ہے. یہ آٹھواں کو تھوڑا سا غور سے سنیے. یہ جو ہم نے فضیلتیں سنی تو آپ کے ذہن کے اندر یہ آ سکتا ہے، اور مجھے یقین بھی تھا کہ یہ سوال آنے والا ہے، اس لیے میں پہلے ہی جواب دے دیتا ہوں. بیماری خدا کی طرف سے ہے، جب بیماری خدا کی طرف سے ہے تو اس کے اندر اجر ملنا، ثواب ملنا، یہ سوال اختیار ہی نہیں ہے. تو یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی انسان بیمار ہو جاتا ہے اس کے اندر صبر کا مادہ آ جاتا ہے. جب صبر کا مادہ آ جاتا ہے تو خدا نے خود کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے. تو بیماری کی وجہ سے تو اجر و ثواب نہیں ملتا ہے، بیماری تو بے اختیاری ہے. کون چاہتا ہے بیمار ہونا؟ کوئی نہیں چاہتا ہے، بے اختیاری عمل ہے. تو لہٰذا اللہ سے اگر اجر و ثواب کا مستحق ہونا چاہتے ہیں، اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں تو آپ صبر کریں، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو تسلیم کرے، رضا کرے، اللہ پر کوئی اعتراض نہ کرے، تو آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرنا شروع کرتا ہے. یہ کریم پروردگار ہے، کبھی فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کبھی فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، جو گناہ کر کے باغ گیا تھا وہ واپس آ جائے تو صرف معاف نہیں کرتا ہے، توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کر دیتا ہے. تو آٹھواں فائدہ کیا ہے؟ بیماری کی وجہ سے انسان کے اندر صبر کا مادہ آ جاتا ہے. جب صبر کا مادہ آ جاتا ہے تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جب انسان صبر کرنا چاہتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ بے حساب اجر دوں گا. جو خدا جو حساب کا بھی خالق ہے وہ کہہ دے کہ بے حساب اجر دوں گا، اس کا اجر کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگ سکتا. اور روزہ بھی صبر کا نام ہے. روزہ کیا ہے؟ صبر کا نام ہے. انسان کو بھوک لگتی ہے لیکن صبر کرتا ہے، انسان کو پیاس لگتی ہے مگر صبر کرتا ہے. تو صبر کا اعلیٰ مصداق روزہ ہے، روزہ بھی صبر کا مصداق ہے. جو قرآن کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، حدیث کے اندر آئی ہے. صبر کا ایک اعلیٰ مصداق روزہ ہے، روزے کے اندر انسان صبر کرتا ہے. بیماری کے اندر بھی انسان صبر کرے. یہ سارا فائدہ انسان کو کب حاصل ہوگا؟ کہ جب انسان بیماری کے اوپر اعتراض نہ کرے، اللہ کے اوپر اعتراض نہ کرے، یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنا شروع کرے، نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے ایک فائدہ، دسواں فائدہ یہ بھی ہے، عادت چھوٹ جاتی ہے فلان ہے، اور دسواں فائدہ یہ بھی ہے میں نے دوبارہ تکرار کیا حوالے کے لیے، مفتی جعفر کی جو جہاں دعا کی جو کتاب ہے اس کے بعد سے کچھ ملا دیا، کچھ آگے پیچھے کر کے تقریباً 90% اسی سے پڑھا میں نے جو اس کے اندر موجود ہے۔ اور ان مطالب کے لیے ہمیں پتہ ہے دو راستہ، ایک راستہ بہترین راستہ تو یہ ہے کہ انسان خود پڑھے، خود پڑھے، اور انسان کے پاس چونکہ خود پڑھنے کا وقت نہیں ہے یا پڑھنا نہیں چاہتا ہے یا عادت نہیں ہے، تو پھر جب پڑھنا نہیں چاہتا ہے تو پھر دوسرا آخری آپشن یہی ہے کہ وہ سننے کے لیے بیٹھ جائے دھیرے دھیرے۔ اب خود پڑھنا بھی نہیں چاہتے ہیں اور کسی کو سننا بھی نہیں چاہتے ہیں، تو یہ مطالب جو امام نے دعا کی شکل میں بیان فرمایا ہے وہ مطالب ہمیں کبھی بھی حاصل، یہ موتیاں ہیں، یہ گوہر ہے، یہ قیمتی چیزیں ہیں، انسان کو ان چیزوں سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے، ان چیزوں سے انسان کو ہمت ملتی ہے، کہ انسان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، ہمت بلند کرنے کے لیے ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، جبکہ ہمیں ایک دعا سے اتنے حوصلے ملتے ہیں، اتنا صبر ملتا ہے، اتنی جو ہمت ملتی ہے۔ تو پھر جب آپ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں تو پھر آخری آپشن یہی ہے کہ ہم جیسے لوگوں سے سننا ہی پڑتا ہے، جن کی زبان بھی صحیح نہیں ہے، صاف بھی نہیں ہے، سننا پڑتا ہے، اس کی جب خود نہیں پڑھتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ سننا پڑتا ہے۔ درست ہے، بہترین عمل یہ ہے کہ اگر انسان پڑھے۔ تو دسواں فائدہ کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم شکایت کرتے ہیں بخار کی، شکایت کرتے ہیں زکام کی، اور آپ بہتر جانتے ہیں اور مجھ سے یقیناً زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ زکام وغیرہ مختلف قسم کے جراثیم کو نکال لیتے ہیں، بڑی بیماریوں سے بچانے کا سامان ہے یہ۔ کہ تم زکام کی شکایت کر رہے کہ مجھے زکام اور نزلہ ہو رہا ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ سارے مواد ذہن دماغ کے اندر جمع ہو کے کینسر ہو جائے، بیمار ہو کے مر جائے۔ بخار کی شکل میں، زکام کی شکل میں، اسی طرح کے جو پھوڑے وغیرہ ہے وہ پھوڑے نکلتے ہیں، پھوڑے سے گندگی نکلتی ہے، اگر وہ پھوڑا نہ نکلے، وہ گندگی باہر نہ نکلے، تو اندر اس خطرناک بیماریاں مبتلا ہو کے انسان مر جائے، انسان کی موت واقع ہو جائے۔ کہ اس بات کے اوپر شکایت، خدا کی شکایت کرتے ہیں کہ میرے جسم پر پھوڑا نکلا ہے، اس بات کے اوپر شکایت ہے کہ نزلہ زکام بہت زیادہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے نزلہ زکام وغیرہ بڑی بڑی بیماری، کینسر جیسی بیماری اور خطرناک قسم کی بیماریوں کا علاج ہے یہ۔ اس وجہ سے 3 دن تک زکام وغیرہ، نزلہ وغیرہ کو روکنے سے منع کیا گیا ہے کہ یہ جو اندر مواد ہے۔ تو بہت سی بیماریاں جو ہے بڑی بیماری سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بندے کو 10 سے زیادہ فائدے مفتی جعفر علیہ الرحمٰ نے اسی دعا کے شرح کے اندر لکھی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، اس دعا کے اندر انہوں نے اسے بیان کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں پھر کیا وجہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ انسان صحت کو زیادہ پسند کرتے ہیں، بیماری کو پسند نہیں کرتے، جبکہ امام نے، امام معصوم نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے صحت کے اندر فائدہ ہے بیماری کے اندر بھی فائدہ ہے۔ تو آغا نے اس کا جواب اسی کے اندر دیا ہے، مفتی جعفر علیہ الرحمٰ نے اس کا ظاہر جواب یہ ہے کہ یہ جو فوائد بیماری کے فائدے ہیں یہ سب کا سب جو ہے حب عقلی ہے، اور صحت کے بارے میں جو ہے وہ حب طبعی ہے۔ یعنی یہ کھانا پینا، جب صحت ہے تو انسان کو کھانا پینا ان چیزوں کی لذت ہے، یہ چونکہ حیوانات کے نزدیک ہے لہٰذا یہ ہمیں صحت اچھی لگتی ہے، اور بیمار ہونا اس کے اندر فوائد تو ہے لیکن وہ فوائد طبعی نہیں ہے، فوائد عقلی ہے، اور انسان کے اوپر سب سے زیادہ عقل سے زیادہ انسان کی طبیعت کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر انسان عاقلانہ راستے پہ چلے تو بہت سے کام انسان کو انجام دینا چاہیے، جبکہ وہ سمجھتے ہوئے انجام نہیں دیتے۔ انسان عقل کی بات مانے تو بہت سی چیزوں سے رکنا چاہیے اپنا کو، لیکن نہیں رک پاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی عقل پر انسان کی طبیعت جو ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نے خلاصہ یوں کہنا چاہیے صاف الفاظ میں، صحت ہمارے مزاج کے مطابق ہے لہٰذا صحت اچھی لگتی ہے، بیماری ہمارے مزاج کے تھوڑا خلاف ہے اس لیے ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ ورنہ ایمان فرماتے ہیں جتنی صحت کے اندر، صحت اللہ کی طرف سے نعمت ہے، بیماری بھی اسی قسم کی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، کیونکہ وہ کریم پروردگار ہے، وہ عطا کرتا ہے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، عطا نہ کرے اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، وہ کوئی چیز دیتا ہے تو بھی ہمارے فائدے میں ہے، وہ کوئی چیز ہم سے واپس لیتا ہے تب بھی اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، کہ وہ کریم پروردگار ہے، وہ تو اتنا غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، تو ہمیں دے کر کون سا نقصان ہو سکتا ہے، ہم سے لے کے ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب کا سب بندے کی مصلحت کے لیے ہے۔ خلاصہ میں نے بیان کیا ہے، ابھی تک 15 منٹ رہ گیا، میں دعا کو بھی پڑھوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ دعا رہ جائے۔ میں عربی بھی پڑھوں گا اور مطالب آ چکے ہیں سب۔ بسم اللہ، اچھا ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے، محمد والا حاصل تصرفی ہی من سلامت بدنی، خدایا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اس بات کے اوپر کہ میرا بدن صحیح رہا، سالم رہا، اور میں اس پہ تصرف کرتا رہا، میں اس کو استعمال کرتا رہا، ابھی تک جو ہے نعمتوں کو میں استعمال کرتا رہا، صحت کے ساتھ رہا، عافیت کے ساتھ رہا، اور تصرف کرتا رہا، آنکھوں کو ہاتھوں کو استعمال کرتا رہا، اس پر تیرا شکر ہے۔ یہ گاڑی نہ ہونے کی شکایت کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے پاس تو گاڑی تو کیا چلنے کے لیے پاؤں بھی نہیں ہے۔ چپل نہ ہونے کی شکایت کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کوئی اتنے افراد ایسے ہیں ان کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو پہلے پاؤں ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کے بعد پھر جوتے خدا سے طلب کر لو۔ پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے آنکھیں دی ہے، تو نے مجھے ہاتھ دیا ہے، تو نے مجھے پاؤں دیا ہے، تو نے مجھے توانائی دی ہے، اس کا شکر ادا کرو، پھر اللہ سے گاڑی مانگو طلب کرو۔ پہلے شکر ادا کرنا، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد علی ما لم اتزل اتصرف من سلامت بدنی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے ہمیں صحت دی، سلامتی بدن دی، جس پر میں ہمیشہ زندگی بسر کرتا رہا۔ یعنی بیماری پیدا ہو گئی ہے، یہ شکایت لے کے بیٹھے ہیں، ابھی تک جو بیماری نہیں تھی اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ بیماری کی شکایت کرنے سے پہلے 50-60-70 سال تک یہ جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا ہے، پہلے اس کا شکر ادا کرو، پھر بیماری سے دور۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى، یہ ہے بڑا خطوط، تو اس کے سننے کے لیے بڑا جگر چاہیے۔ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَحْدَثْتَ بِي مِنْ عِلَّةٍ فِي جَسَدِي، خدایا پھر میں تیری حمد کرتا ہوں، تیری اس تعریف کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ تو نے اپنے حکم سے میرے جسم میں بیماری پیدا کر دی۔ یعنی بیماری بھی تیرے حکم سے، تیری طرف سے، اس پر بھی شکر، یعنی صحت دے دے تب بھی تیرا شکر، اور بیماری مل جائے تب بھی تیرا شکر، دونوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر۔ اچھا یہ جملہ ہے جس کے میں نے بار بار کہہ رہا تھا، فما ادری، مجھے نہیں پتا، یا الہی اے پروردگار، مجھے نہیں معلوم، یعنی میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، ای الحالین احق بشکر لک، زیادہ شکر کس بات کے اوپر کروں، صحت پر تیرا شکر ادا کروں یا بیمار ہونے پر شکر ادا کروں۔ یہ وای الوقتین اولا بالحمد لک، کون سا وقت زیادہ اولا ہے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، جب صحت ہے اس وقت شکر ادا کروں یا صحت چلی گئی تو اس پہ شکر ادا کروں۔ پھر صحت کے بارے میں فرماتے ہیں اوقت الصحت التی حناتنی فیہا طیبات رزق، میں صحت پر تیرا شکر ادا کروں جس وقت جو بھی کھاتا تھا اس کی لذت کا احساس ہوتا تھا، مزے لے لے کے کھا جانا بولا، نعمتوں کی لذت لے لے کے میں استعمال کرتا تھا، جو صحت کا زمانہ تھا اس پر شکریہ ادا کروں۔ وَنَشَّتَّنِي بِهَا لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ وَفَضْلِكَ، اور اس کے اندر میں نماز بھی پڑھ سکتا تھا، بااصطلاح روزہ بھی رکھ سکتا تھا، حج بھی کر سکتا تھا، زیارتوں بھی جا سکتا تھا، اور تیرے فضل و کرم کو، تیرے رزق کو تلاش بھی کر سکتا تھا جب میرے بدن میں صحت تھی، وہ زیادہ شکر کا زیادہ۔ لِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِكَ وَفَضْلِكَ وَقَوَّيْتَنِ بِهَا عَلَى مَا وَفَقْتَ لَهُ مِنْ طَاعَتِكَ، اور جس وقت صحت تھی اس وقت جو تین حکم دیا ہے اسی طریقے سے میں انجام دے سکتا تھا، قیام بھی تھا، رکوع بھی تھا، سجدہ بھی تھا، حج بھی، رکوع، ہر طرف سے، وہ زیادہ شکر کا مستحق ہوں، اس کا زیادہ شکر ادا کروں کہ جس میں مجھے یہ چیزیں تھیں، لذتیں تھیں، نعمتیں تھیں، نشاط ہے، خوشحالی ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے، اس پر زیادہ شکر کروں۔ او وقت اللتی، یا اس وقت جو بیماری ہے اس وقت زیادہ شکر ادا کروں، اللتی محستن بہا، یہ پہلا فائدہ ہے، وہ نعمت، وہ بیماری، اس پر زیادہ شکر کروں جس بیماری کی وجہ سے تو نے مجھے پاک کیا، صاف کیا، گناہوں کو مجھ سے دور کر دیا، یعنی گناہ معاف ہو جاتا ہے جس کا پہلے ذکر ہوا۔ والنعم اللتی انحفتنی، یہ شاید اس میں نہیں آیا تھا کیونکہ میں وہ حاشیے سے لیا تھا، کہ اس جملے سے غالباً جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ بیمار کے پاس جاتے ہیں تو کوئی جوس لے کے جاتے ہیں، کوئی میوہ لے کے جاتے ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرماتا ہے کہ یا اس نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں جب بیمار ہو گیا تو نے مجھے خاص خاص انعام اور خاص خاص تحفے بھیجا ہے پورا۔ اور حدیث کی صنعت کو تو مجھے نہیں پتہ، لیکن وہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ مریض کے اوپر جو ہے اگر کھانے کے اوپر راغب نہیں ہے تو مریض کو کھانے پر مجبور نہ کرو، چونکہ خدا خود کھلاتا ہے اپنی قدرت سے، حدیث کے اندر ہے۔ تخفیفاً لما ثقل علی ظہری من الخطیات، کس گناہ کی وجہ سے میرے بوجھ جو میرے پشت پر تھا وہ کم ہو گیا، و تطہیر لما انغمست فیہ من السیئات، جن گناہوں کے اندر میں ڈوبا ہوا تھا اس گناہ کی وجہ سے تو نے مجھے اس خرابیوں سے اور برائیوں سے باہر نکال دیا مجھے تو نے، و تنبیہ لتناول التوبہ، اور اس بیماری کی وجہ سے مجھے توبہ کی طرف راغب کیا، بیماری کی وجہ سے میں توبہ کے نزدیک ہوا۔ بیمار ہو جاتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے، دیکھے خصوصاً زیادہ بیمار ہو تو انسان توبہ کرتا ہے کہ آئندہ صحیح معنی میں زندگی گزاروں گا، ایک حقیقی زندگی گزاروں گا، اس کے بعد فلاں فلاں چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ بیمار ہو گیا تو انسان ایسا توبہ کی طرف، و تسکین محمل حوبہ بے تقدیم نعمت و فی خلال ذلك ما کتب لکات۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ اور محو کر دی وہ گناہوں کو۔ اچھا، اس کے بعد فرماتے ہیں وفی خلال ذلک ما کتبت لکاتبان من ذکیل اعمال ما لا قلب فکر فیہ ولا لسان نطق بہ ولا جارح تکلفت ہو۔ خدایا، اس بیماری کا زیادہ شکر ادا کروں جس بیماری کی وجہ سے کرام کاتبین جو فرشتے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے ایسا عمل میرے نامہ اعمال میں لکھا جو پاک و پاکیزہ اعمال تھا، ایک ایسا پاکیزہ اعمال جس کے بارے میں نہ دل نے سوچا تھا، نہ زبان کے اوپر ایسی عبادت کا امکان تھا، نہ کوئی جسم سے ایسا عمل انجام دے سکتا تھا۔ ایسے نیک اعمال کو میری بیماری کی وجہ سے نامہ اعمال میں انجام دیے بغیر لکھتا رہا، بل افضال من کا علیہ و احسان من حسنیت کا، یہ سب کا سب تیرے طرف تیرا فضل و کرم تھا، میرے اوپر تیرا احسان تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و حبب الی ما رجد لی و یسر لی بھی ما احللتنی بھی۔ اس کے بعد دعا ہے، یہ دعا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس دعا کے کا جو ہے وہ بالکل اس کی سرخی پڑھنے سے جو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بیماری کے حالت میں یہ دعا پڑھتے تھے تو سوچے تھے بڑے بڑے واسطے دیے ہوں گے، میں بھی اس دعا کو پڑھوں گا اور مجھے بھی شفا مل جائے گی۔ اس کے بعد پھر پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے تو ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ دعا انسان کو کہاں پہنچا رہی ہے، اور یہ دعا ان کے لیے ہے ہی نہیں جس میدان کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر ہے۔ تو اس لیے تو یہ دعا کا جو مغز ہے وہ یہاں پہ ہے، اللہم صلی علی محمد و آلہ و حبب الی ما رضیت لی۔ خدایا، مجھے وہی چیزیں محبوب بنا دے جو تجھے پسند ہو۔ وہ حدیث قدسی کا جملہ آپ کو یاد ہے کہ خدا فرماتا ہے بندہ ایک تمہاری پسند ہے ایک میری پسند ہے، اگر تم میری پسند پہ چلو گے تو تمہاری پسند کو بھی پورا کروں گے، تمہاری پسند کی چیزیں بھی مل جائیں گی۔ اگر خدا فرماتا ہے میری پسند پہ چلو گے، میری رضا پہ چلو گے، میری پسند پہ چلو گے تو تمہاری پسند بھی پوری ہو جائے گی، لیکن اگر تم میری پسند پہ نہیں چلو گے تو پھر تمہیں اتنا تھکاؤں گا آخر میں وہی ہوگا جو میری پسند ہے۔ تھکانے کے بعد اللہ کی پسند کو چھوڑ کر ہم اپنی پسند کے پیچھے جائیں تو خدا فرماتا ہے تمہیں اتنا تھکا دوں گا اور تھکانے کے بعد ہوگا وہی جو خدا کی پسند ہے۔ اس لیے اصل دعا یہ ہے، اللہم حبب الی ما رضیت لی، خدایا جو چیز تو نے میرے لیے پسند کیا ہے وہی میرے لیے پسند کرنے کی توفیق ہوئے، جو چیز تو نے مجھے پسند کیا ہے وہی مجھے محبوب بنا دے۔ یعنی اگر صحت پسند ہے خدا کی نظر میں ہمیں صحت پسند ہے۔ یہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، جناب جابر کا قصہ ہے، مشہور معروف قصہ ہے۔ جابر کس کے ساتھ تھے؟ جناب رسول خدا کے ساتھ، پھر مولا کائنات کے ساتھ، حضرت زہرا کے ساتھ، ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہرا، حضرت فاطمہ زہرا، امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، امام زین العابدین کے ساتھ، امام محمد باقر، سات معصوم کی صحبت۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا جابر، معصومین کی صحبت میں رہنے کے بعد تیرا عرفان کہاں پہنچا ہے؟ تو انہوں نے وہ فرمایا جو ہم سوچ رہے تھے، کہ کیا فرمایا؟ مولا، اس حالت پہ پہنچا ہوں کہ مجھے صحت سے زیادہ بیماری پسند ہے، جو کہ بیماری میں اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مولا، میرا عرفان یہاں پہنچا ہے کہ مجھے امیری سے زیادہ غریبی پسند ہے، فقیری پسند ہے، جب انسان فقیر ہوتا ہے تو خدا سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی پسند کی چیزیں بتا لیں۔ تو امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جابر، تم سات معصومین کی صحبت پہ رہنے کے بعد تمہارا عرفان یہاں پہنچا ہے کہ مجھے بیماری پسند ہے، مجھے غریبی پسند ہے، جبکہ ہم اہل بیت کو تو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو صحت پسند ہے ہمارے بارے میں تو ہمیں صحت پسند ہے، اگر اللہ کو ہماری اللہ ہمیں ہماری بیماری کو پسند کرے تو بیماری بھی اسی طریقے سے ہمیں پسند ہے جیسے صحت پسند ہے. اللہ ہمیں امیر رکھنا چاہے دولت مند رکھنا چاہے تو ہمیں دولت پسند ہے, اور اگر اللہ چاہتا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور فقیری کے عالم میں ہو تو ہمیں وہی پسند ہے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارے خیمے جلے جس حالت کے اندر ہو. عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے, مسجد نبوی کی عبادت اور شام غریبان کی عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ ما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین. ان کی اپنی کوئی مشیت نہیں ہے, مشیت ہے تو پروردگار کی مشیت ہے کہ اللہ کی مشیت ہے. فرزند رسول آپ نہ جائے عراق کے اندر, آپ کا نانا اس سفر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. مفہوم یہ ہے, فرمایا اللہ کی رضا اہم ہے, زندہ اور موت اہم نہیں ہے. زندہ رہنا اور مرنا یہ اہم نہیں ہے, اللہ کی رضا کس میں ہے وہ اہم ہے. اللہ زندہ رکھنا چاہے تو زندگی پسند ہے, موت دینا چاہے تو موت بھی اسی طریقے سے پسند ہے. جب اللہ ہی ناراض ہے تو زندہ رہنے کا فائدہ کیا ہے, لیکن اگر اللہ راضی ہے تو پھر مرنے میں نقصان کیا ہے. جب موت و حیات کا خالق اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر نفع نقصان سے انسان بہت بلند ہو جاتا ہے. اگر آج کا ایک پورا درس اسی ایک جملے کے اوپر ہوتا تب بھی کم تھا. اللہم احبب الی ما رضیت لی, جو چیز تجھے پسند ہے میرے بارے میں, جو فیصلہ تیرا ہے اے کریم پروردگار, وہی تیرے فیصلے کو میرے لیے محبوب بنا دے, وہی پسندیدہ بنا دے. یعنی میری کوئی اپنی میرا کوئی اپنا ارادہ نہ ہو, میرے کوئی دعاؤں کے اندر بھی آیا ہے. فرمایا پروردگار تو اپنی تدبیر کے ذریعے مجھے اپنی تدبیر سے بے نیاز کر دے. یعنی جو تو نے میرے لیے سوچا ہے, تدبیر کی ہے, اس کے ذریعے میں خود اپنی کوئی تدبیر کروں اس کے لیے, اس سے ہمیں کیا کر دے, بے نیاز کر دے. بعض لوگ اللہ پر اس طریقے سے بھروسہ کرتے ہیں جیسا آپ وکیل پہ بھروسہ کرتے ہیں, سارا کاغذہ اٹھا کے دے دیتے ہیں وکیل کو جو کورٹ کے اندر بچی ہوتا ہے. بعض لوگ اس سے بھی زیادہ بلند ہوتے ہیں کہ اللہ پر اتنا توکل کرتے ہیں, اللہ پر اتنا بھروسہ کر پاتے ہیں جیسا آپ کا چھوٹا بچہ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں. آپ کے بیٹے کو آپ پر کتنا بھروسہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ باپ بچائے گا, باپ کھلائے گا, باپ پلائے گا, سردی سے یہ بچائے گا. کتنا بھروسہ ہے ہمارے بیٹے کو ہمارے اوپر. بعض لوگ اللہ پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں جیسا ہم اور آپ وکیل پہ کرتے ہیں. بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں جیسا ہمارا چھوٹا بچہ ہم پہ بھروسہ کرتا ہے, اور بعض لوگ جیسے یہ ہے وہ تو اللہ کی اس طریقے سے حوالہ کرتے ہیں جیسا مرنے والا اپنے آپ کو غسال کے حوالے کر دیتے ہیں. مردہ جس طریقے سے اپنے آپ کو حوالہ کرتے ہیں غسل دینے والے کا, وہ غسال کی مرضی ہے اس طرح لٹا دے یا اس طرح لٹا دے. اور یہ جو آخری حالت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ کے حوالے کرے جس طریقے سے مردہ اپنے آپ کو غسل دینے والے کے حوالہ کرتا ہے, جب اس کی مرضی ہے جس حالت میں رکھے, تو وہ سب سے زیادہ اہم جو ہے. اللہم حبب الی ما رضیت لی ویسر لی ما احللت بی, اور جو تو نے میرے لیے جو ایک درود پڑھ لیجیے, محمد و آل محمد. تو اس کا ترجمہ ہے کہ خدایا تو نے میرے لیے پسند کیا ہے وہی میری نظروں میں پسندیدہ قرار دے دے, جو مصیبت تو نے مجھ پر ڈال دی ہے اس مصیبت کو میرے لیے آسان کر دے. بس یہی دعا ہے, اس میں آسان کر دے. وطہرنی من الدنس ما اسلفت وامنحنی, یہ ہے کہ بیماری تو بھول جاتا ہے انسان, کہتا ہے کہ خدایا یہ بیماری ہے نا, یہ اس سے زیادہ بیماری تو وہ ہے جو روح کی بیماری ہے. خدایا میرے روح کی بیماری پہلے معاف کر دے. بیماری جو ہے مجھے یاد ہے وہ ہمارے جو آغے محسنی صاحب جو مرحوم ہو گئے, جب وہ ہسپتال کے اندر تھے میرے خیال میں انتقال کے ایک دو دن پہلے, جب فون پہ بات ہوئی تو میں نے یہ جملہ کہا جو رسم ہے کہ اللہ آپ کو صحت عطا کرے, تو انہوں نے وہاں سے جملہ فرمانے سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے کہا دعا کرے اس بیماری سے زیادہ دعا کرے کہ میری روح کی جو بیماری گناہ ہے اس کو معاف کرنے کی دعا کرے. تو انسان یہ سوچتا ہے کہ جب انسان کے بدن بیمار ہو تو انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جن پر خدا نخواستہ جو روحانی بیماری ہے, روح جس کی بیمار ہو وہ بیماری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. خدایا وطہرنی من دنس ما اسلفت وامنحنی شر ما قدمت, جو میں نے برائیاں جو میں نے کی ہے, جو مجھ سے جو برائیاں سرزد ہوئی ہے ان سب کو ختم کر دے، اس کو نابود کر دے. اس کے بعد پھر ہے، یعنی پہلے کس کی دعا ہے، دوبارہ تکرار کرتا ہوں، بدن کی بیماری سے صحت یاب ہونے کی دعا نہیں ہے، روحانی بیماری سے صحت یاب ہونے کی دعا ہے. اس طریقے سے ہمارا بدن بیمار ہو تو ہم اچھے کھانا نہیں کھا سکتے، اس طریقے سے ہماری روح بیمار ہو تو ہم اچھی عبادت نہیں کر سکتے. بدن بیمار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دنیا نعمتوں کی لذت نہیں آتی، اسی طریقے سے روح بیمار ہونے کی علامت یہ ہے کہ عبادت کی لذت نہیں آتی. تو وہ بیماری بہت خطرناک ہے. وطہرنی من دنس ما اسلفت، جو گزشتہ میرے گناہ ہے اس کی آلائشیں اس کو پاک کر دے. وامنحنی شر ما قدمت، جو میں نے برائیاں بیچ دی ہے وہاں پہ، جو میرے برے اعمال جو آگے چلا گیا ہے اس کو ختم کر دے پہلے، یعنی روحانی بیماری کا علاج پہلے کر دے. اس کے بعد واوجدنی حلاوت العافیہ، ہاں یہ بھی ایک بڑا عرفان کے لحاظ سے بڑا جملہ ہے. کیا ہے؟ ایک تو صحت چل رہی تھی تو اس میں تو لذت نہیں ہے کیونکہ پہلے سے چل رہی تھی، بیمار ہونے کے بعد جو صحت ملے گی اس کی لذت الگ سے ہے، اس کا ذائقہ کچھ الگ سے ہے. تو خدا واوجدنی حلاوت العافیہ، اے کریم پروردگار مجھے اس بیماری سے شفا دے کر جو عافیت کی جو حلاوت ہے وہ شیرینی مجھے دوبارہ چکا دے. یعنی نعمتیں جو ہے سلب ہونے کے بعد دوبارہ ملے تو اس کے اندر ایک لذت ہے. خلاصہ پہلے کثرت کی وجہ سے، مسلسل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، واپس صحت واپس مل جائے تو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہے. اس کے لیے خدایا مجھے اوجدنی حلاوت العافیہ واسقنی برد السلام، اور مجھے سلامتی جو ہے کا لباس عطا فرما دے. واجعل مخرجی عن علتی الى عفوک، خدایا مجھے بیماری سے چھوڑا کر اپنے عفو کی جانب لے جائیں. و متحولی عن سرعتی الى تجاوزک، اور خدایا میری جو بے چینی ہے اس سے نجات دے کر اپنی راحت تک اور سکون کے منزل تک مجھے پہنچا دے. وہ خلاصی من کربی الا روحک، اور مجھے اس بیماری سے سختی اور شدت کو دور کر کے مجھے وسعت اور آسانی تک پہنچا دے. وہ سلامتی من ہذہ الشدہ الا فرجک، اور یوں جو مصیبت اور مصیبت کے اندر مبتلا ہے اس سے مجھے آسانی پر پڑ کر پہنچا دے. ان نقل متفضل بالاحسان، اس لیے کہ اے پروردگار تو استحقاق کے بغیر، یعنی تو ان کو بھی دینے والا ہے جو مستحق نہیں ہے. کہا جاتا ہے نا کہ ہم جب کچھ دینے جاتے ہیں تو یہ تحقیق کرتے ہیں کہ اس کو ہم دینے جا رہے ہیں کہ مستحق ہے یا نہیں ہے، ضرورت مند ہے یا نہیں، مستحق ہے یا نہیں، ہم کتنی انکوائری کرتے ہیں. کسی حد تک صحیح بھی ہے مطلب حالات کی وجہ سے، ورنہ یہ دے گئے تو یہ نہیں معلوم کس بزرگ کا جملہ ہے لیکن حدیث تو شاید نہیں ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں اس کا استحقاق یہ مستحق ہے یا نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تم خود دیکھو کہ تم مستحق ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں تجھے دی ہیں. ہم کہاں مستحق ہے اس بات کا کہ جو اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ استحقاق کے بغیر ہمیں دیا ہے یہ سب کچھ، یہ سب کچھ عطا کیا ہے استحقاق کے بغیر، بغیر ہم مستحق نہیں ہیں پھر بھی وہ دے رہا ہے. تو خدایا کہ تیری صفت یہ ہے کہ تو استحقاق کے بغیر دیتا، یعنی دینے کا حق نہیں رکھتا، استحقاق نہیں رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی ٹائم ختم ہو گیا لیکن دعا بھی ختم ہو گئی الحمدللہ. ان نقد متفضل بالاحسان، اس لیے کہ پروردگار تو استحقاق کے بغیر احسان کرنے والا ہے. المتطول بالامتنان، اور بہت زیادہ گران بہا قیمتی نعمتیں دینے والا ہے. الوہاب، اور بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا بخشش کرنے والا ہے. الکریم، تو کرم کرنے والا ہے. کریم کا معنی کرنے لگوں تو ایک گھنٹہ تو اس کو چاہیے. الکریم، تو دینے والا بھی ہے تو کریم ہے، تو کرم کرنے والا ہے. ذو الجلال، تو عظمت والا بھی ہے. والاکرام، تو بہت ہی صاحب عزت بھی ہے، صاحب احترام بھی ہے. تو اس دعا کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا تو آپ نے اندازہ لگایا کہ ہم کس جگہ ہے اور ائمہ علیہ السلام ہمیں کس جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور کس مرحلے تک پہنچانا چاہتے ہیں. کہ ہم کھانے کی لذت سے تو آگاہ ہیں، کھلانے کی لذت سے ناآشنا ہیں. نعمتیں حاصل کرنے کی لذت سے تو ہے، نعمتیں لٹانے کی ایک لذت ہے، اس سے ہم آشنا نہیں ہے. احترام اور عزت لینے کی لذت تو وہ لیتا ہے، دوسرے کو احترام کرنے کی جو لذت ہے اس سے انسان آشنا نہیں ہے. اور ماہ رمضان کے اندر اللہ یہی ہمیں سمجھانے کے لیے رمضان کو روزہ واجب کیا ہے کہ 11 مہینہ نعمتوں کو تم نے استعمال کیا ہے اس کی لذت دیکھو، اور ماہ رمضان کے اندر نعمتوں کو ترک کر کے ترک نعمت کی لذت دیکھو. نعمتیں استعمال کرنے کے اندر بھی لذت ہے، ایک بڑے مقصد کے لیے نعمتوں کی لذت کو ترک کرنے میں بھی لذت ہے. گھر کے اندر کھانے میں بھی لذت ہے اور دوسروں کو بلا کے کھلانے کی لذت اس سے زیادہ عظیم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، ٹائم ختم ہو، اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اس قسم کی دعا اور بھی چوتھے امام کی سحری کی دعا ہے، رمضان کی دعائیں بہت زیادہ ہے، مشترکہ دعا الگ ہے، رات کی دعا الگ ہے، سحری کی دعا الگ ہے، دن کی دعا الگ ہے، مخصوصہ دعا الگ ہے، مشترکہ دعا الگ ہے. 24 گھنٹہ کم ہے، دعائیں اس سے زیادہ ہے. 24 گھنٹہ کم ہے، دعائیں اس سے زیادہ ہے. ہفتے کی مطلب ہر روز کی دعا ہے، نماز کی دعائیں ہیں، تعقیبات کی دعائیں، خلاصہ 24 گھنٹہ کم ہے، دعائیں اس سے زیادہ ہے. اور ہر دعا میں اسی قسم کا عرفان ہے، ہر قسم کا عرفان دعا کے اندر موجود ہے. بس آخری جملہ، کیونکہ آئمہ معصوم علیہ السلام کا 2 کلام ہے، ایک کلام جس کا نام حدیث اور خطبہ ہے. خطبہ اور حدیث کے اندر چونکہ آئمہ معصوم ہمیشہ اپنے سے چھوٹے سے گفتگو کرتے ہیں، اس لیے ان کے اندر مواد کم ہے، چونکہ سننے والے چھوٹے ہیں، اور دعا کے اندر اپنے سے بڑے سے گفتگو کر رہے ہیں، لہٰذا خطبہ میں اتنا نہیں ہے، اتنی گہرائی نہیں ہے، حدیث میں اتنی گہرائی نہیں ہے جتنی دعا کے اندر ہے. چونکہ دعا کے اندر آئمہ معصومین اپنے سے کمتر سے گفتگو نہیں فرماتا، اپنے سے بلند خدا سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو دعاؤں کے اندر گہرائیاں بہت ہیں اور بلندیاں بہت زیادہ ہیں جس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے ہیں. یہ رمضان مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے. رحمت اس معنی میں بھی رحمت ہے کہ باقی مہینوں میں نیکی کرنا مشکل ہے، اس مہینے کے اندر نیکی انجام دینا بہت آسان ہے. باقی مہینے میں قرآن پڑھنا مشکل ہے، اس میں قرآن پڑھنا آسان ہے. باقی میں دل سخت رہتا ہے، اس ماہ کے اندر انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے اس رحمت کے مہینے کے اندر اپنی رحمت کے سائے ہم سب کو نصیب فرما، اس مغفرت کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے معمومین کی مغفرت فرما، اور اسی کے خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ کو کیا پسند ہے بیماری یا صحت، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ فارسی کے کچھ اشعار ہے، اس کا خلاصہ یاد آتا ہے. اس کے اندر کہتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مال جو ہے وہ جو ہے مال ملے تو خوشحال ہوگا، جب مال ملا تو پتہ چلتا ہے کہ مال کے ساتھ دشمنیاں کتنی آتی ہیں، دشمنیاں ساتھ آتی ہیں. بعض سوچتا ہے کہ حسن جمال آئے تو اچھا ہوگا، بعد پتہ چلتا ہے اس کی کتنی مصیبتیں ہیں، اولاد پھر پتہ چلا اولاد کے ساتھ کتنی مصیبتیں ہیں. تمام چیزوں کے بعد آخر میں کہتا ہے کہ دنیا میں خوشحال کوئی نہیں ہے. آخری جملہ ہے، خوشحال کا سحاس بہر حال خوشحاس. اس دنیا کے اندر صرف ایک ہی آدمی خوش ہے، وہ ہر حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھ کے خوش ہو جاتا ہے. البتہ خوشحال رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان علاج کی طرف نہ جائے اور اپنا علاج کرنا چھوڑ دے، مطلب نہیں ہے یہ. علاج کی طرف جانا بھی خدا کا حکم ہے، اور ان دواؤں کے ذریعے صحت حاصل کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. یہ سب کا سب اپنی جگہ پر ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر اعتراض نہ کرنا. جیسے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہاں، بعض لوگ تو زبان سے کہتے بھی ہیں، مجھے یہاں بولنے میں عجیب لگتا ہے کہ مولانا صاحب خدا سے کہتے ہیں نا کہ ہمیں تکلیف دے دے، اس کو کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہوا ہے سر، یعنی ایسا لگتا. ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے قریب ہیں، رشتہ دار ہیں. دوسرا یہ سمجھتے ہیں خدا کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگ مولانا ہیں نزدیک، ان سے کہتے ہیں ہمیں اتنی تکلیف دے کے خدا کو کیا ملتا ہے؟ یہ روحانی بیماری کا تدارک اتنا آسان کیوں نہیں ہے جتنا جسمانی بیماری کا؟ اس کے میں ایک قصہ سناتا ہوں، وہ لمبا تو ہو جائے گا، 5 منٹ رہتے گئے. جو ہے برائی سے یہ اس میں ہم سب مبتلا ہے، اس کے لیے قصہ سنانا ضروری ہے. قصے میں سب کچھ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کسی شہر کے اندر خارش کی بیماری آتی ہے، خارش خراشنے کی بیماری. درست ہے، اب وہ 10 سال 15 سال 20 سال تک وہ بیماری رہی، تو پھر جو بچے پیدا ہو گئے اس نے سب کو خراشتے ہوئے دیکھا. سب کو خراشتے ہوئے جسم کو نوچتے ہوئے دیکھا, تو پھر یہ جو جس بچے نے ہوش سنبھالنے سے پہلے یہ بیماری دیکھی ان کی نظر میں یہ بیماری نہیں رہے گی. وہ یہ سوچے گا جس طریقے سے کھانا انسان کی ضرورت ہے, پانی انسان کی ضرورت ہے, وہ خراشنا بھی انسان کی ضرورت سمجھے گا, کیونکہ ایک عادی چیز ہے دوسرے ایک عادی چیز ہے. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی باہر سے گیا جس کو خارش نہیں تھی, یہ اس کو یہ حیران ہو گیا کہ سب کو خارش کی بیماری ہے علاج بھی نہیں کر رہے, تو سارے لوگ جمع ہو گئے کہ اس یہ کیسے انسان جس کو خارش نہیں ہو گئی. کچھ دیر کے بعد ایمبولینس بلا کے جس کو خارش نہیں ہو رہی تھی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کے کہا اس کا علاج کرو چونکہ اس کو خارش نہیں ہو رہی ہے. بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے یہاں موجود ہے, اس کی وجہ سے ہماری نظر میں وہ بیماری ہی نہیں رہی اصل. وہ ہم سمجھیں گے جیسا کھانا پینا ضروری ہے جس طریقے سے خارش بھی ضروری ہے, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بیماری بھی کوئی مطلب یہ گناہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. زمین تسلسل مسلسل حرکت میں ہونے کی وجہ سے حرکت غائب ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے. بہت ساری برائیاں روحانی بیماریاں عام ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بیماری نہیں سمجھ رہے. تو لہٰذا چونکہ پہلے میں نے پہلا رض کہہ دیا کہ روحانی بیماری کا تدارک انسان کے عقل سے ہے اور صحت وغیرہ کا تعلق انسان کی طبیعت سے ہے, اور عقل کے اوپر طبیعت باری ہے. انسان کا اثر جو ہے انسان کا اثر زیادہ, طبیعت کا اثر زیادہ ہے, عقل کا اثر کم ہے. انسان جسمانی بیماریوں کے لیے بہت ترقی ہوئی ہے, مگر روحانی بیماریوں کے لیے کیا کیا جائے؟ وہی قرآن ہے, وہی حدیث ہے, یہی دعائیں ہیں, یہ سب کا سب یہی جو زیارت وغیرہ ہے یہ سب کا سب اسی بیماری کے لیے ہے. میرے خیال میں ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے. شیخ فخر نامی کوئی شخص جو ہے وہ حضرت امام رضا کے ذریعے سنا ہے وہاں پہ دفن ہے. وہ کیا کہتے تھے کہ جب بھی سوتا تھا تو اس کو خواب نظر آتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کے ذریعے میں جانور داخل ہو رہے, حیوانات داخل ہو رہے, بار بار یہ خواب نظر آتا تھا. تو وہ ڈرتا تھا, وہ پتہ نہیں کہ میرے کوئی گناہ ہے کہ اندر جانور جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تعبیر خواب کے لیے ادھر گیا, ادھر گیا, ادھر گیا, پھر کسی دیہات کے اندر پہنچا. اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مشہد سے آیا ہوں. تو ان کو تم کتنا بےخوب انسان ہے, امام رضا سے پوچھے بغیر میرے پاس آئے, امام سے پوچھو پوچھا رہے, ذریع کو پکڑ کے امام سے سوال کرو کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. بھلا واپس آئے انہوں نے کہا مولا مجھے سمجھا دے کہ کوئی میرے گناہ ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سارے اندر جانور داخل ہو رہے. تو امام علیہ السلام سے متوسل, امام علیہ السلام خواب میں آتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ تو نے یہ سنا ہے جو ہماری زیارت کے لیے آتے اس کا گناہ معاف ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے تو سنا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ وہی چیز ہے کہ ہماری بارگاہ میں آنے سے پہلے انسان گناہ کر کے حیوان بن جاتا ہے, جب ہماری ذریعے پہ آتا ہے تو گناہ معاف ہو کے انسان ہو کے چلا جاتا ہے. گیارہ مہینہ انسان گناہ کر کے حیوان بن جاتا ہے, ماہ رمضان میں انسان روزہ رکھ کے دوبارہ انسان ہو جاتا ہے. علاج یہی ہے, روحانی علاج کیا ہے؟ یہی صبح کی راحت اور آرام کو چھوڑ کر صبح کی نماز پڑھنا, نماز شب پڑھنا, واجبات کو ادا کرنا, گناہوں سے اجتناب کرنا, یہی جو ہے وہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے یہ چیزیں جو ہے علاج کے لیے راستے ہیں. وبا اور بیماری میں کیا فرق ہے اور ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وبا اور بیماری تو دونوں میں بھلا عذاب بھی ہوتا ہے انسان کے اوپر جو ہے انسان گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور بیماری بھی مختلف طریقے سے انسان کے لیے آزمائش بھی ہے, مختلف وجوہات ہیں دیگر بیماری. فرق تو یہی ہے کہ وہ وبا جو ہے عذاب کی شکل میں اکثر پہ آتا ہے, اور جو ہے وہ بیماری جو ہے کسی پر کوئی بیماری کوئی بیماری آتی ہے. برا تدبیر کے بارے میں سوال تھا, جیسا کہ انسان خود بھی تدبیر کرتا ہے اور خدا بھی انسان کے بارے میں تدبیر کرتا ہے, اگر انسان چاہے کہ میری تدبیر بارے میں کیا بہتر اقدام ہے جو کیے جائیں, وہ تدبیر سے مراد اپنی. دیکھیں تدبیر سے مراد یہ ہے کہ انسان خود سوچ, تدبیر سے مراد یہ نہیں ہے کہ عقل کو ناکارہ قرار دے دے. یہ عقل تعقل کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے, قرآن میں بار بار شکایت کی ہے اللہ نے, تم سوچتے کیوں نہیں ہے, تدبر کیوں نہیں کرتے, غور کیوں نہیں کرتے. تدبر سے مراد یہ ہے کہ انسان عقل کی روشنی میں سفر کرے, عقل کو پوچھ کے سفر کرے, عقل ہماری رہنما ہے اس کے مطابق سفر کرے. عقل باطن کو عقل کہا جاتا ہے, جو ظاہر میں اسی کو امام اور نبی کہا جاتا ہے. بہر انہیں کے ارشادات جو عقل کا حکم ہے, جو شریعت کا حکم ہے, جو وحی کا حکم ہے, اسی راستے پہ سفر کرنے کا نام ہی تدبیر ہے. تدبیر سے مراد یہ نہیں کہ انسان آرام سے بیٹھے رہے خدا چلائے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے ہماری ذمہ داریاں قرار دی ہے. تدبیر سے مراد یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم پر جو ہے لبے کہنا اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے آنے والے ہر فیصلے پر راضی رہنا یہ مقصد ہے, اور عقل کی روشنی میں ہر وہ کام کرنا کہ جو شریعت کے مطابق کرنا چاہیے. ان تمام اعمال کو انجام دینے کا نام تدبیر ہے, اور خاموشی سے گھر کے اندر رہنا یہ تدبیر نہیں ہے. اگر خاموشی سے گرم کے اندر رہنا تدبیر ہوتی تو سب سے زیادہ علی علیہ السلام اس کام کو انجام دیتے, مولا کائنات یہی کرتے, جبکہ مولا کائنات جو ہے وہ محنت کرتے تھے. رسول خدا تجارت پہ گئے, تجارت کے لیے حضرت خدیجہ کا مال لے کے شام کی طرف تجارت پہ گئے. مولا کائنات نے کتنے باغ آباد کیے. تدبیر سے مراد یہ ہے کہ انسان عقل کی روشنی میں, شریعت کی روشنی میں اور احکام الہیہ کے راستے پر سفر کرے, اور فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے. فیصلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر خیر کو حاضرین کی طرف سے, بانیان کی طرف سے اپنی بارگاہ قبول فرمائے, اس ماہ کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں, اور ہمیں اس ماہ کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں, زیادہ سے زیادہ عبادات و نمازوں کی توفیق عطا فرمائیں, زیادہ سے زیادہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, زیادہ سے زیادہ درود اور استغفار کی توفیق عطا فرما. چونکہ حدیث کے اندر آیا ہے آپ کے نام اعمال کے نیکی کے پلے کو باری کرنے کا سب سے وزن رکھنے والا عمل وہ درود شریف ہے. جب درود شریف کو پلے کے اندر ڈالتے تو ہماری نیکی کا پلہ زیادہ باری ہو جاتا ہے. محمد و آل محمد کو 3 دفعہ آواز بلند صلوات اللہ.